الجبار الخلائق اجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الہ العالمين مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله طیبین الطاہرین المعصومین وصحب المنتجبین واللعنة الدائمة على آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور کافی شاید میرے بعد بھی بزرگان موجود ہیں گفتگو کرنے والے, تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی معروضات کو آپ کے حضور پیش کروں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انسانی تاریخ کی نادر شخصیات میں سے ہیں. ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو نئی زندگی دی, مجدد ہیں اس صدی کے. اسلام جسے معاشرے سے نکال دیا گیا تھا, جسے سسٹم اور حکومت سے نکال دیا گیا تھا, جلا وطن کر دیا گیا تھا, وہ اسلام جسے انسانی زندگی سے نکال کر گوشہ نشینی کا شکار کر دیا گیا تھا, جسے افیون کہہ کے معاشرے سے دور کر دیا گیا تھا, وہ اسلام جو غربت میں تھا, جو غریب ہو گیا تھا معاشرے اور سوسائٹی کے اندر, اس اسلام کو نئے سرے سے زندگی دی, انسانی زندگی کا حصہ بنایا, نظام کا حصہ بنایا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اسلام اور دین افیون ہوا کرتا ہے, ان کے نظریے کو باطل کر کے دکھلایا کہ اسلام زندگی ہے, اسلام حیات ہے, اسلام میں نجات ہے, اسلام میں حرکت ہے, اسلام میں موومنٹ ہے, اسلام ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کو, محروموں کو, ناداروں کو کھڑا ہونے کا, قیام کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام وہ ہے جو وہ بنیادی اساس مہیا کرتا ہے, وہ بنیادیں مہیا کرتا ہے جن پر اگر قیام کیا جائے تو بڑے سے بڑے فرعونوں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. امام نے دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے یعنی سیکولرزم کو عملی طور پر باطل کر کے مسلم معاشرے میں نئے سرے سے دین اور اسلام کی وحدت کو زندہ کیا, احیاء کیا, اکٹھا کیا, انہیں ان کے درمیان فراق اور جدائی کو ختم کیا. کئی سو سال کی جدائی جو دین اور سیاست کے درمیان, دین اور حکومت کے درمیان, دین اور معیشت کے درمیان, دین اور اجتماعیت کے درمیان, دین اور اخلاق, دین اور قانون, دین اور تعلیم و تربیت کے درمیان جسے پیدا کر دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا امام کی طرف سے. اور امام نے ایسا انقلاب بپا کیا جس کی اساس دین اور سیاست کی وحدت تھی, دین اور حکومت کی وحدت تھی. امام نے وہ کارنامہ انجام دیا جو انبیاء کی آرزو تھی, اولیاء کی آرزو تھی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارے ہاں حدیث مشہور ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. توجہ چاہتا ہوں, میں اگرچہ گفتگو امام خمینی کی نگاہ میں استعمار کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا, لیکن بہت سی باتیں ضمناً ہو گئی ہیں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کو ترک کر کے ایک مختصر سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں. علماء انبیاء کے وارث ہیں, کس چیز میں وارث ہیں؟ یقیناً ترکے میں وارث نہیں ہیں، انبیاء کی وہ میراث جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، مادی ہے، گھر منقولہ جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، اس میں وارث نہیں ہے. علماء وارث ہے انبیاء کے ان کی ذمہ داریوں اور فرائض میں جو انبیاء کی زندگی میں ان پر اللہ کی طرف سے عائد تھی. اگر انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو انبیاء کی زندگی جامعیت کی حامل تھی، اس میں وسعت تھی. انبیاء ہادی تھے، ایک انڈیویجول کے لیے بھی اور ایک سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بھی. انبیاء فرعونوں کے مقابلے میں میدان میں نظر آتے تھے، انبیاء شہید ہوتے تھے، انبیاء کے سر کاٹے جاتے تھے، انبیاء جلا وطن ہوتے تھے، انبیاء ہجرتیں کرتے تھے، انبیاء کی جدوجہد تھی ظلم مٹانے کے لیے، عدالت اجتماعی کے نفاذ کے لیے، کلمہ توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. غرض یہ کہ انبیاء کی ہدایت ایک جامعیت کی حامل تھی، چاہے وہ ہدایت راستہ دکھانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہدایت ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانے کے حوالے سے ہو. تو علماء بھی اگر انبیاء کے وارث ہیں، آئمہ کے وارث ہیں، تو اسی پوری جامعیت کے ساتھ وراثت کو لینا ہوگا، پوری جامعیت اور وسعت کے ساتھ. یعنی علماء کو بھی انبیاء کی طرح معاشرے میں حاضر رہنا ہوگا، سختیاں جھیلنا ہوں گی، مشکلات سہنا ہوں گی، مصائب دیکھنا ہوں گے، ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا ہوگا، فرعونوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، یزیدوں کے مقابلے میدان میں حاضر رہنا ہوگا. ایک بہت بڑا انحراف آیا اس حوالے سے کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ وقت ہماری ذمہ داری فقہی احکام کو بیان کرنا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، مسجد میں نماز کو قائم کرنا ہے، اور اس طرح کی وہ ذمہ داریاں جو انفرادی ذمہ داریاں کہلاتی ہیں. معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر میدان کو خالی چھوڑ دیا گیا اور خلا نہیں رہتا. جب میدان کو خالی چھوڑ دیا گیا تو معاشرے پر فرعونوں نے قبضہ کر لیا، ظالموں نے قبضہ کر لیا، صداموں نے قبضہ کر لیا، یزیدوں نے قبضہ کر لیا، اور انسانی معاشرے کو اپنا غلام بنا لیا. ایران کے اندر 95% مسلمان، حکومت ایک طاغوت اور شاہ کی. عراق کے اندر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی اکثریت، حکومت صدام کی، اور اس طرح باقی ممالک کے اندر بھی. کیا ہوا؟ ہم مدرسوں میں بیٹھ گئے، ہم حجروں میں بیٹھ گئے، ہم مسجدوں میں بیٹھ گئے، اور انبیاء کی وراثت کو جامعیت کے ساتھ نہیں لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں، سوشلسٹوں کے ہاتھ میں، کمیونسٹوں کے ہاتھ میں، قوم پرستوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور معاشرے پر یہ شیطان مسلط ہو گئے، شیطانی نسلیں حاکم ہو گئیں، اور پھر انسانوں کا استحصال شروع ہو گیا. پھر ان قوتوں کو موقع ملا جو شیطانی قوتیں ہیں، وہ استحصال کریں، وہ لوگوں پر اپنا تسلط قائم کریں، ان کی ہویت ان سے چھین لیں، ان کی شخصیت ان سے چھین لیں، انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیں، حقیر کر دیں، پست کر دیں، کمزور کر دیں انہیں. جس کے نتیجے میں علمی مراکز سے اگر بہت بڑی کوئی چیز آئی تو توزیع المسائل آئی. یہ ہمارے معاشرے کے لیے ہدایت اور گائیڈنس تھی. سیاسی نظام علمی مراکز سے نہیں آیا ہمارے، وہ آکسفورڈ سے آیا، وہ ہارورڈ سے آیا، وہ کیمبرج سے آیا. معاشی نظام ہمارے علمی مراکز سے نہیں آیا، وہ لندن سکول آف اکنامکس سے آیا اور دوسرے مراکز سے آیا. سوشل سسٹم بھی وہیں سے آیا، قانونی سسٹم بھی وہیں سے آیا، اخلاقی نظام بھی وہیں سے آیا، تعلیم و تربیت کا نظام بھی وہیں سے آیا. خلا تو نہیں رہنا معاشرے میں. لہذا دینی مراکز جو علمی مراکز تھے، جہاں سے دین لینا تھا لوگوں نے، انہیں فقط توزیع المسائل ملی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے. باقی معاشرے کے جتنے بھی ضروری نظام اور سسٹم تھے، وہ نہیں ملے وہاں سے, وہ یونیورسٹی کے حوالے کر دیے گئے, وہ یونیورسٹی سے آنے لگے. یہ کیوں ہوا کہ جب ہم نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں انبیاء کی وراثت کو فقط ایک پہلو سے لیا, پوری جامعیت اور وسعت کے ساتھ نہیں لیا, نتیجہ تن کیا ہوا, ایک دیندار سیکولر وجود میں آئے, نماز پڑھنے والا سیکولر, نماز پڑھنے والا قوم پرست, یا اس کے علاوہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ وجود میں آ گئے, اور معاشرے سے عملی طور پر دین خارج کر دیا گیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس جدائی کو ختم کیا, اس ذمہ داری کو پوری وسعت کے ساتھ انجام دینے کا عزم اور ارادہ کیا. کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں, ہم نے لوگوں کو سیاسی نظام بھی دینا ہے, معاشی نظام بھی دینا ہے, اجتماعی نظام بھی دینا ہے, قانونی اور حقوقی نظام بھی دینا ہے, اخلاق کا نظام بھی دینا ہے, اور تعلیم و تربیت کا نظام بھی دینا ہے. دیکھیے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے, اس نے ختم نہیں ہونا, ابدی وجود ہے کائنات میں انسان, جب آ گیا اب یہ ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے سسٹم اور نظام بھی ایسا چاہیے جو اس کی ابدیت کے ساتھ میچ کرنے والا ہو, سیاسی نظام ایسا ہو جو اس کی دنیا اور آخرت کا ضامن ہو, معاشی نظام, اجتماعی نظام, حقوقی نظام, تعلیم و تربیت کا نظام, اخلاقی نظام ایسا ہو جو اس کی دنیا اور آخرت کے ساتھ میچ کرتا ہو, مناسبت رکھتا ہو. یہ عالم غرب سے جتنے بھی نظام آئے یہ فقط دنیا کو دیکھتے ہیں, آخرت کو نہیں دیکھتے. یہ ناقص نظام تھے انسان اور معاشرے کے لیے. امام خمینی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ انبیاء کی وراثت کو اپنی پوری جامعیت کے ساتھ لیا, پوری وسعت کے ساتھ لیا, اور قیام کیا, جلاوطن ہوئے, شہید دیے, ہجرت کی, مصیبتیں جھیلی, ان کے ساتھی زندانوں میں گئے, انہیں شکنجہ دیا گیا, لیکن ایک پوری جماعت اٹھی مضبوط ارادے کے ساتھ, مضبوط ایمان کے ساتھ, مضبوط یقین کے ساتھ, انہوں نے قیام کیا, ثابت قدم رہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر ثابت قدم رہتے ہیں, استوار رہتے ہیں, تو اللہ کے ملائکہ ان کی نصرت کے لیے ان پر نازل ہوتے ہیں. یہ 1400 سال کی غربت, جدائی دین اور سیاست کی, دین اور حکومت کی, یا یوں کہوں کہ انبیاء کی وراثت کو 1400 سال کے بعد, یا غیبت کبریٰ کے اس طولانی 1200 سال کے عرصے میں امام خمینی نے پوری جامعیت کے ساتھ لیا اور اسے نبھایا. پھر یہ کارنامہ امام خمینی کا, احیاء کیا انبیاء کے نقش کو, رول کو, کردار کو, ان کی وراثت کو اپنے ذمے لے کر, اور ان کی وراثت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی انجام دے کر. امام خمینی نے دوبارہ معاشرے کو اور انسانوں کو دین کی طرف بلایا اور راغب کیا کہ دین ناقص نہیں ہے, دین کامل ہے, اس میں کمی نہیں ہے, خامیاں نہیں ہیں, ہم میں خامیاں ہیں, ہم میں کمیاں ہیں, ہم میں جنہوں نے دین کو ناقص نگاہ سے دیکھا ہے, ناقص سمجھا ہے, اور ناقص لوگوں کے سامنے لے کے گئے ہیں. لہذا جب دین اور سیاست اکٹھے ہو گئے, دین اور حکومت اکٹھے ہو گئے, انبیاء اور آئمہ کی وراثت کو جامعیت کے ساتھ اپنے ذمے لے کر اس ذمہ داری کو نبھایا گیا, انقلاب وجود میں آ گیا. انقلاب اسی جامعیت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کے نتیجے میں آیا ہے. ایک عظیم انقلاب وجود میں آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. پوری دنیا کے اوپر جو نظام حاکم تھا, استعماری نظام, اس کے سسٹم میں دراڑیں ڈالی اس نے. استعماری نظام جس نے پوری دنیا کے اوپر سیاسی, معاشی, سماجی, فرہنگی اور کلچرل اور مختلف حوالوں سے قبضہ کر رکھا تھا, اور پوری دنیا کو اپنے تسلط کے نیچے لے رکھا تھا. امام خمینی آئے, انہوں نے پوری دنیا پر مسلط نظام کو چیلنج کیا. روس اور امریکہ دونوں طاقتور شکل میں موجود تھے, لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگا کر ان دونوں کے مقابلے میں قد علم کیا اور ایک عظیم انقلاب بپا کیا. اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے, اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے, اس کی خوبیاں یہ تھیں کہ امام خمینی نے یہ انقلاب اور یہ قیام انبیاء اور ائمہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے انجام دیا, پوری وسعت کے ساتھ, رمومیت کے ساتھ. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر جو بنایا ہوا نظام تھا امریکہ اور عالمی استکبار کا, یہ انقلاب حقیقت میں بغاوت تھی اس نظام کے خلاف جو دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے کے تحت پوری دنیا میں وجود میں لایا گیا تھا. پورے اس نظام کو چیلنج تھا, اس استعماری نظام کو. ایسا جب یہ انقلاب آیا پورے استعماری نظام میں زلزلہ آیا اور ساری دنیا کے ظالم اور مستکبر اکٹھے ہو کر اس انقلاب کو مٹانے کے لیے نکلے. ایران عراق جنگ, یہ ایران عراق جنگ نہیں تھی, اسلامی انقلاب کے مقابلے میں پوری استعماری دنیا کے ساتھ جنگ تھی. پوری استعماری دنیا انقلاب کے مقابلے میں تھی, چاہے وہ روس تھا, چاہے وہ امریکہ تھا, برطانیہ تھا, فرانس تھا, اسرائیل تھا, پوری دنیا کے مستکبرین اس انقلاب کے مقابلے میں تھے. یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں تھی, یہ انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ پوری دنیا کے یزیدوں کی جنگ تھی. اور وہ جنگ انہوں نے بے کسی میں لڑی, تنہائی میں لڑی, غربت میں لڑی, اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا, جبکہ ان کے پاس نہ اسلحہ کے ذخائر تھے, نہ اس طرح کا نظم و انضباط تھا جو فوجی انداز میں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے کربلا سے سبق لیا, کربلا سے حوصلہ لیا, کربلا سے جرت لی, کربلا سے بلبلا لیا, کربلا سے طاقت لی, کربلا سے شجاعت لی.
یہ درس کربلا کا ہے, یہ درس کربلا کا ہے.
اور پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور انہیں شکست فاش دے ڈالی. یہ مقاومت جو 8 سالہ جنگ کے زمانے میں تھی, یہ پوری دنیا کا براہ راست حملہ تھا انقلاب کے اوپر. دنیا یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی کہ دین اور سیاست اکٹھے ہو جائیں, دین اور حکومت اکٹھے ہو جائیں, اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. لہذا اندرونی اور بیرونی طور پر سازشیں شروع ہو گئیں, دھماکے, ناامنی. ایک ایک دن 72 شہید ہو جاتے ہیں, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, باہر سے حملے. کتنی دنیا نے کوشش کی کہ اس نظام اسلامی کو یہی پر ختم کر دے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ. وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ یہ نور خدا بجھ جائے, لیکن یہ نور خدا بجھنے والا نہیں تھا. اندرونی اختلافات پر بھی غلبہ پایا, بیرونی سازشوں پر بھی غلبہ پایا. استعمار نے اپنے تمام کے تمام ہتھکنڈے استعمال کیے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی اور انقلاب کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے لیے, ان کا امیج خراب کرنے کے لیے بدترین پروپیگنڈا کیا گیا, بدترین پروپیگنڈا. بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ اس میں لگے رہے. ہر لحاظ سے دین کو دین سے لڑایا, مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی, شیعوں کے درمیان اختلافات, اہل سنت کے درمیان اختلافات, شیعہ سنی اختلافات, تاکہ امت اسلامی اس انقلاب سے جس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے نہ کر سکے, الجھ کے رہ جائے. لیکن دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جس نظریے کی بنیاد پر یہ انقلاب وجود میں آیا, دین اور سیاست کی عبادت کے نظریے کی بنیاد پر, جسے عصر غیبت میں ولایت فقیہ کا نام دیا گیا, اس ولایت فقیہ کے نظریے نے اس انقلاب کو محفوظ رکھا, اس قیادت نے اس انقلاب کو محفوظ رکھا اور عالمی استکبار کا مقابلہ بھی کیا اور اس سے استفاش دی اسے. ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ انقلاب جو 32 سال پہلے آیا تھا, اس امام عزیز نے جس انقلاب کی بنیادیں رکھی, جلا وطنی برداشت کی, مشکلات جھیلی, اللہ نے نصرت عطا کی, یہ انقلاب وجود میں آیا اور 8 سال تک خود اس انقلاب کی, 9 سال تک رہبری کی یا 10 سال تک, 89 تک, 79 سے, اور اس کے بعد یہ انقلاب اسی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, رکا نہیں ہے. دل پڑھ لیے محمد والے محمد پر نہیں آسم. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران میں دین اور سیاست کی وحدت کے نتیجے میں آنے والے نظام نے وہاں پر لوگوں کو امن دیا, ترقی دی, پیش رفت دی, عزت دی, استقلال دیا, آزادی دی. ہمارے وطن عزیز کے اندر بھی استعماری قوتیں جس طرح سے کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں داخلی نظام کمزور رہے, قوی نہ ہو, مضبوط نہ ہو, لوگ مشکلات کا شکار رہے, الجھے رہے, آپس میں تقسیم ہو, پولرائزیشن ہو, زبان کے نام پر, قوم کے نام پر, قبیلے کے نام پر, ہر لحاظ سے تقسیم کیا جائے, بانٹ دی جائے, ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے, مرکزی نظام حکومت بھی کمزور ہو تاکہ اس ملک کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے اقدامات جہاں کیے جا سکے. عالمی استقبال کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے آئین اور دستور کے اندر دیا گیا ہے اس کے مطابق یہاں نظام حکومت قائم ہو. اس میں کیا ہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا اور اللہ کی حاکمیت ہوگی. سیکولرزم کے اندر عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر ہوتی ہے, اسلام میں اللہ کی حکومت اللہ کے صالح بندوں کے ذریعے عوام پر ہوتی ہے. پاکستان کے آئین اور دستور کے اندر اللہ کی حکومت اللہ کے صالح بندوں کے ذریعے عوام پر ہے. اگر پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستان میں نظام حکومت قائم ہو اس میں دین اور سیاست اکٹھے ہوں گے, یعنی سیاست میں خدا ہوگا, معیشت میں خدا ہوگا, اجتماعیت میں خدا, اخلاق میں خدا, تعلیم و تربیت میں خدا ہوگا, یہ نظام طاقتور نظام ہوگا جس میں محور خدا ہو, مرکز خدا ہو. اس وطن کے تمام دردوں کی دوا اللہ کی حاکمیت میں ہے, دین کی حاکمیت میں ہے, اور یہ باعث شرم ہے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہو اور نظام حکومت مشرکانہ ہو, سیکولر ہو, لبرل ہو, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے وطن کے اندر. بالخصوص مکتب امامت میں دین اور سیاست اکٹھے ہیں, دین اور سیاست جدا نہیں ہے. یہی انبیاء کی زندگی میں بھی دین اور سیاست اکٹھے تھے, وہ ہمارے دینی پیشوا بھی تھے اور سیاسی اجتماعی پیشوا بھی تھے. اہل بیت کی زندگی میں بھی دین اور سیاست اکٹھے ہیں, وہ ہمارے دینی پیشوا بھی ہیں اور ہمارے حاکم اور سیاسی گائیڈ اور رہبر اور پیشوا بھی ہیں. ان کی غیبت میں بھی دین اور سیاست جدا نہیں ہو سکتے. جس طرح سے وہاں انقلاب آیا دین اور سیاست کی وحدت کی شکل میں پاکستان کی سرزمین پر, اگر ہم اس نظریے کو لے کر چلیں, شعور لوگوں میں پیدا کریں, بیداری لوگوں میں پیدا کریں, دین اور سیاست کی وحدت کے ذریعے ہم امریکہ اور عالمی استکبار کے نفوذ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور انقلاب اسلامی سے سبق لیتے ہوئے اپنے وطن کو حقیقی آزادی اور استقلال لوٹا سکتے ہیں. یہ لمبی جدوجہد ہے, یہ طولانی جدوجہد ہے, اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے, آمادگی کی ضرورت ہے, اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. باتیں نہیں ہونی چاہیے, عمل ہونا چاہیے. اپنے وطن عزیز کو آپ دیکھ لیں, پہلے بھی ایک دوست کہہ رہے تھے, کوئٹہ سے لے کر گلگت بلتستان تک یہاں کے ناکبد اندیش حکمرانوں نے, چاہے وہ سول حکمران ہوں چاہے وہ فوجی حکمران ہوں, ہمارے ملک کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے, ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. اب یقین کریں, اگر امام خمینی کے افکار نہ ہوتے, یہاں کے علماء بیدار نہ ہوتے, گلی گلی جنگ اور خون ہوتا. جیسا کہ آغا صاحب کہہ رہے تھے, یہاں شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, یہاں میں حقیقت میں استعمار ہمیں الجا کر اپنے تسلط کو ہم پر مضبوط کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وطن کے بیٹے بیدار ہوں, ہم سارے اکٹھے ہوں, منظم ہوں, تیار ہوں, اپنے ملک سے عالمی استکبار, عالمی استکمار کے استعمار کے نفوذ کو ختم کرنے کے لیے. اس کا راستہ منظم ہونے میں ہے, اس کا راستہ میدان میں حاضر رہنے میں ہے, اس کا راستہ تیاری میں ہے, اس کا راستہ وحدت میں ہے. شیعہ سنی وحدت, شیعہ وحدت, خود سنیوں کے درمیان وحدت, پھر شیعہ سنی یونٹی, ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرف بڑھنا شروع کر دیں, وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری مادر وطن پر بھی اللہ کا قانون حاکم ہوگا اور امریکہ کو یہاں سے ہم دیش نکالا دیں گے. امید ہے خالق کائنات ہمیں توفیق دے گا کہ ہم منظم ہوں اور اپنے اس مادر وطن کے اندر امریکہ اور عالمی استکبار کے نفوذ کو ختم کریں اور یہاں پر امن و امان ہو, محبت ہو, دوستی ہو, بھائی چارہ ہو, ترقی ہو, پیش رفت ہو اور ہمارا وطن بھی دنیا کے باوقار ممالک میں شامل ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.